معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ دیائے درود و سلام، پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے، رحم دلی کس چیز کا نام ہے اور یہ کیسے اختیار کی جائے؟
اللہ کے پیارے پیر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرنے لگو. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، کلنا رحیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست پر رحم کرنا مراد نہیں بلکہ عام رحم دلی مراد ہے، یعنی تمام مخلوق، انسان، جانور، مکھی، چونٹی وغیرہ سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے نواسوں امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کو بوسا دیا، نے چوما. قریبی ایک شخص بیٹھا تھا، وہ بولا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں تو ان میں سے کسی کو بوسا نہیں دیتا. رحیم و کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں، تم پر وہ رحم کرے گا جس کی سلطنت آسمان میں ہے. تو اللہ پاک خود رحیم ہے، رحمان ہے، رحمان مانے رحم کرنے والا، ارحم الراحمین اللہ پاک کی صفت ہے، ارحم الراحمین یعنی تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا. تو رحم یہ اچھی صفت ہے اور ہونی چاہیے، اور اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جس کو جانتے ہیں جو قریبی ہے اس پر تو رحم کرے، اور جو جس کو جانتے نہیں ہیں جو ہمارا قریبی نہیں ہے اس پر بے رحمی کرے، یا جس پر قابو پالے ہیں اس پر بے رحمی کریں، جانوروں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کریں تو چونٹی کے ساتھ بھی بے رحمی کا سلوک نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ رحم دلی کی مقدار، کوانٹیٹی کتنی ہونی چاہیے. اور ہم کتنا رحم کریں کسی پر کریں بھی تو. حضرت امام شاعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک خود اپنے حق میں جتنا رحم دل ہوتا ہے ہم اس کے حق میں اس سے بھی بڑھ کر رحم دل ہو جائیں. یہ وراثت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کہ جتنا اپنے لیے ہم رحم کرتے ہیں نا اس سے بڑھ کر دوسرے پر ہم رحم کریں, اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہم مطلب یہ کہ دوسروں کے حق میں رحم دل ہوں. تو اگر یہ واقعی ایسا نسخہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے پر رحم کرنا شروع کر دیں تو ظلم تو ویسے ہی خاتمہ ہو جائے گا. ظلم تو ہے رحم کا الٹ, جو رحم دل ہوگا وہ ظلم تو کر ہی نہیں سکتا, نہ انسان پر نہ جانور پر. تو بے رحمی کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, پڑوس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, کاروبار میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں. اب بے رحمی کی وجہ سے تو یہ جو چیزیں مہنگی دیتے ہیں اور نہ غربت کا سوچتے ہیں نہ کوئی آفتیں آئیں, جیسے کہ سیلاب کی آفتیں آئیں مزید مہنگا کر دیا نا لوگوں نے, ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو اثر پڑا لیکن کئی گنا بڑھا دیا نہیں بڑھا دیا. تو یہ کیا رحم دلی ہے؟ بے رحمی نہیں ہے کہ اپنے ہی بھائی پر مطلب زیادہ ہے, ایک تو بےچارے پر ویسے سیلاب کی وجہ سے بوجھ آیا ہم نے اور بوجھ بڑھا دیا اس پر, چیزیں مہنگی کر دی. اچھا پھر یہ کہ کوالٹی بھی خراب اس کو ٹکا دی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر بندہ رحم کرنا شروع کر دے نا اور اس معاشرے میں رحم حقیقی معنوں میں نافذ ہو جائے, گھر میں بھی ایک دوسرے کے لیے مطلب برے جذبات ہونا, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہنا, ان میں بھی عموماً بے رحمی کار فرما ہوتی ہے. اگر کسی سے ہمدردی ہوگی کسی پر رحم آئے گا تو ہم اس کو کیا ڈیگریڈ کریں گے, اس کو پیٹیں گے ماریں گے یا اس کی پٹائی کروائیں گے مار کھلائیں گے اس کو یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کروائیں گے. جب رحم ہوگا تو یہ سارے عوامل نہیں ہوں گے, جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا, پڑوس کا ماحول میٹھا مدینہ ہو جائے گا, ہمارا معاشرہ مدینے کی طرف اڑ جائے گا, پرواز کر جائے گا. تو رحم یہ بہت عمدہ صفت ہے, اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ حب جا سے کس طرح بچا جائے, جب بھی ہم اپنی کلاس روم میں استاد کے سامنے ہوتے ہیں یا دینی کام کرتے ہوئے نگران کے سامنے ہوتے ہیں یا گھر والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ نیکی کے کام پہ کوئی نہ کوئی ہماری تعریف کرے. یا سیدی اخلاص کے ساتھ عبادت پر کس طرح استقامت حاصل کی جائے, اس کا حل ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا, میرے والدین اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
ماشاءاللہ اخلاص پر معلومات حاصل کیے جائے, ریا کی تباہ کاریوں کا مطالعہ کریں, حب جاہ کے تعلق سے بھی مطالعہ کیا جائے. یہ سارے مواد احیاء العلوم میں موجود, حب جا کا بھی پورا چیپٹر ہے. تو یہ کہ حب جا بولتے ہیں عزت و شہرت کی خواہش, لوگ میری واہ واہ کریں میری تعریف کریں. اب اگر کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو دل بجھ جاتا ہے, وہ یہی نہ کہ میری واہ واہ نہیں ہوئی میری تعریف نہیں ہوئی. تو اخلاص کی جو تعریفات کی گئی ہیں ان میں یہاں تک بھی تعریف کی گئی ہے کہ عمل, یعنی یہ تو اخلاص کا مین تو یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے جو نیک کام کیا جائے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. اب پھر اس کی تعریفات جو علماء کی طرف سے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے جو منقول ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ایک تو ہے کہ نیکی کرے تو خواہش نہ ہو کہ کوئی میری تعریف کرے, اور اگر کوئی تعریف کرے تب بھی اچھا نہ لگے یعنی خوشی نہ ہو. خیر یہ کیفیت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, لیکن یہ اپنے اختیار میں ضرور ہے کہ آدمی مطلب یہ اس خواہش کو دبائے کہ لوگ میری تعریف کریں. تو اس سے کیا آپ خود ٹینشن فری بھی رہیں گے، ورنہ تھوڑا سا کام کریں گے اور جی چاہے گا کہ کوئی مطلب نہیں کہ میری تعریف کرے. جیسے کہ اب کیا ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کو چھپا دے دریا میں ڈال دے کہ کوئی دیکھ ہی نہ پائے، اور اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. اب تو یہ ہو رہا ہے، طواف کر رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، اچھا مدینہ پاک میں حاضر ہیں تو اس کروٹ پر تصویر آئے گی، اس کروٹ پر تصویر بنا کر یہ دیں گے، اچھا پھر سبز گنبد کے سائے میں کھڑے ہیں، ویسے تو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے یہ پتا ہوتا ہے، لیکن سیلفی کا جو بھوت سوار ہے نا وہ سب کروا رہا ہے. تو یوں سبز گنبد شریف کو معاذ اللہ پیٹھ کر کے بھی سیلفی بنانی ہے. تو یوں مطلب جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں وہ اس کی سیلفیاں بنا بنا کر وہ ڈال رہے ہیں، اور یہ بالکل غور نہیں کرتے کہ یہ کون سا جذبہ ہے جو مجھے یہ کروا رہا ہے. انڈر اسٹوڈے کا مطلب واہ واہ کی، کہ لوگ بولیں گے واہ یار سبحان اللہ مدینے پہنچ گئے ہو، اچھا ریاض الجنہ میں پہنچ گئے تھے سبحان اللہ، تو وہاں سے تم نے یہ سیلفی بنائی، اچھا میرے لیے وہاں تم نے دعا کی، کیا بات ہے بھائی. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ طرح طرح کے مطلب یہ ہو رہے. اب تو حب جا پانے کے ذرائع اتنے بڑھ گئے جس کی انتہا نہیں، اب تھوڑی بہت عزت شہرت ملے تو اس سے گزارا بھی نہیں ہے. واہ واہ ہو تو ٹھیک ٹھاک ہو، پہلے واہ واہ ہوتی تھی تو چار آدمیوں میں ہوتی تھی، یا زیادہ زیادہ کوئی بڑی ہستی ہے شخصیت ہے کوئی دو پانچ ہزار روپے دے دیے مسجد کو تو امام صاحب مائک پر تعریف کر دیتے تھے تو یوں تھوڑا دل خوش ہو جاتا تھا. لیکن اب تو اگر خالی امام یا خطیب صاحب بھری مسجد میں بھی تعریف کریں تو سحری نہیں ہو رہی، کافی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، اس کا کلپ بنے اور وائرل ہو کہ ماں بدولت نے 5000 یا 10000 روپے مسجد کو دیے ہیں، فلاں ادارے کو چندہ دیا ہے، غریب کی مدد کی ہے، غریب کو بھی دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے، سیدھا ہاتھ ملا رہا ہے، تصویر بن رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، طرح طرح کی مطلب نہیں، پھر وہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بھائی کامنٹس کیا کیا آئیں گے. اب اگر اچھے کامنٹس نہیں آئے تو دل رنجیدہ، اچھا اگر کسی دل جلے نے کہہ دیا کہ کیا تم نے ثواب کے لیے کیا ہے یا ریا کے لیے کیا ہے جو اس کی مطلب کلپ چلا رہے ہو، تو اس کی جانی دشمن بن جائے. ہمارے کپڑے میں بچھو گھس گیا، کسی نے دیکھ لیا اور ہم کو اگر وہ بتاتا ہے کہ تمہارے کپڑے میں نے بچھو جاتا دیکھا ہے، آپ کیا اس سے لڑائی کرو گے، غصہ کرو گے، یا اس بچھو کو نکال کر مارو گے، اور نکال کر بچھو مارو گے اور اس کا شکریہ ادا کرو گے، عمر بھر اس کو یاد رکھو گے کہ اس نے مجھے بچھو سے بچایا تھا. اور جو ہمیں قبر کے بچھو سے بچائے، قبر کے سانپوں سے بچائے، جہنم کی آگوں سے اور سانپ بچھو سے بچائے، اس سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. نہ سہا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے جو اجر ملتا ہے نیکی پر، بندہ اسی پر نظر رکھے، لوگوں کی تعریف پر نظر نہ رکھے. لوگ آج تعریف کرتے ہیں، کل یہی لوگ برا بھلا کہیں گے، یہ دنیا دیکھی والی ہے. کل تک جس کی زندہ آباد کے نعرے لگتے تھے، بعد میں اس کے ہائے ہائے کے نعرے بھی میں نے سنے، کتا ہائے ہائے، یہ سیاسی جو نعرے ہوتے ہیں یہ دنیا دیکھی والی ہے. تو اس لیے مطلب اللہ پاک کی طرف سے جو اجر ملتا ہے وہ بس اس پر بندہ نظر رکھے، وہ ایسا ہے کہ بس وہ ملے گا تب پتا چلے گا کیسا ہے. خالی خالی تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑی سی واہ واہ کے لیے اپنا سارا اجر جو اجر و ثواب و داؤ پر بندہ لگا دے. اللہ کریم ہمیں حب جاہ سے، ریا سے بچائے اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے، توحید سے کیا مراد ہے؟
توحید سے مراد ہے اللہ کا ایک ہونا، اور اللہ پاک ایک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا ایک یہ سوال ہے، کیا شرک بھی معاف ہو سکتا ہے؟
شرک کے ہوتے ہوئے تو معاف نہیں ہوگا، لیکن شرک سے سچی توبہ کر لے، اور وہ اگر شرک جلی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی نے شریک کیا ہے، تو مشرک کے لیے ان مانو کر تو توبہ موجود ہے کہ وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ بچوں اور گھر والوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خود بھی اس کے سامنے نماز پڑھیں. جب بچہ نمازیں پڑھتا دیکھے گا تو وہ بھی آپ کے بغل میں آگے کھڑا ہو کر نمازوں کی نقل کرے گا، اٹھک بیٹھک کرے گا، اور یوں اس کا ذہن بنتا چلا جائے گا. اگر آپ خود نماز کے ٹائم پر نماز نہیں پڑھیں گے اور بچے کو بولیں گے بیٹا جا نماز پڑھ، تو وہ بھی گلی میں جا کے کھیلے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، مشکل ہے. تو اس لیے وہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. مزید یہ کہ نماز پڑھنے پر کچھ نہ کچھ بچے کو تحفے کا بھی لالچ دیا جا سکتا ہے. جیسے ایک بزرگ بچوں کو بولتے تھے، بچوں نماز پڑھو تمہیں اخروٹ ملیں گے، تو بچے شوق سے نماز پڑھتے تھے، ان کو اخروٹ عنایت فرماتے تھے کہ میرا تھوڑا سا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے بچہ جو ہے اس کی نماز کی عادت پڑے گی. اور یہ بھی ذہن میں رہے گا حدیث پاک میں، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس وقت اس کو نماز کا حکم دیا جائے کہ نماز پڑھ. تو 7 سال کا بچہ ہو گیا ہجری سن کے حساب سے، بچہ یا بچی جب 7 برس کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دینے کا حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا. تو یہ حکم دینا یہ واجب ہے، ماں اور باپ دونوں پر واجب ہے. اگر یہ بچے کو 7 سال کا ہو گیا اس کے باوجود بھی یہ نماز کا نہیں بولتے تو یہ گناہگار ہو رہے ہیں، بولنا ہوگا. نماز کا بولیں بھی ان کو، پڑھائیں بھی، سویا ہے تو نیند سے بھی اٹھائیں، اس کو جلدی سنائیں تاکہ یہ فجر میں اٹھ جائے نماز پڑھے، اور اس کو نماز سکھائیں بھی، نہ سکھانے بھی دوگی نا. اور جب تک آپ خود نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ دوسروں کو کیسے سکھائیں گے؟ خود بھی نماز سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تو انشاءاللہ کوششیں کرتے رہیں گے تو بچہ اچھا نمازی بنے گا. اور کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ جو بھی بنے گا، اور جو بن رہے ہیں آج کل نماز کا کہاں پوچھتے ہیں، تو انہیں سبق کیوں یاد نہیں کیا، لیسن کیوں یاد نہیں کیا؟ اسکول کے لیے صبح جلدی اٹھائیں گے اس کو، لیکن اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، تو دیر تک بچہ سوتا رہے گا، خود بھی اوندے پڑے ہوئے ہیں بستر میں، بچہ بھی پڑا ہوا ہے، نہ خود نماز پڑھی ہے نہ بچے کو پڑھانی ہے، ہماری پوزیشن تو یہ نا. پھر بولتے ہیں یار پریشانیاں دور نہیں ہوتی، یار آئے دن مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا پھر یار؟ اب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر مسائل نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے سب کو چاہیے کہ فرض نماز بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی نماز سکھائیں. ذرا سیکھنے سے آئے گا، سکھانے سے آئے گا، خالی اٹھک بیٹھک کرتا رہے گا بندہ تو وہ تو نماز نہیں ہے نا. نماز میں جو پڑھا جاتا ہے، جس کا پڑھنا فرض ہے تو وہ درست پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا نا، جیسا شریعت نے قاعدے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو وہ پھر نماز دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آئے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو اس کے نماز کے اندر دل نہیں لگتا، یعنی ذہن جو ہے دنیاوی باتوں میں چلا جاتا ہے، تو میرے اہل سنت سے یہ گزارش ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کرنا.
یہ تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ خیالات آدمی کے بھٹک جاتے ہیں، کوشش کرتا رہے کہ خشوع اور خضوع حاصل ہو، نمازوں میں دل لگے. اب دل لگے نہ لگے نماز تو بہرحال پڑھنی پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو دل بھی لگ جائے گا. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ہمارا تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، نفلوں میں دل نہیں لگتا تھا، تو 20 سال کوشش کی کہ دل لگ جائے، تو آخر کار پھر 20 سال ہم نے مزید اسے نفع بھی اٹھایا، دل بھی لگ گیا لطف بھی آیا، خشوع خضوع بھی آیا. تو یہ کہ کوشش کرنی ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، یہ عربی محاورہ ہے کہ کوشش کرنا میرا کام اور پورا کرنا اللہ پاک کا انعام، اللہ پاک پورا کرے گا. من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. روزی روٹی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پیٹ بھر ہی جاتا ہے نا، کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو کما ہی لیتے ہیں نا، نیکیاں کمانے کی کوشش کریں گے تو نیکیاں بھی کما لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد بیگ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ گھر میں ہری مرچ اور دھنیا نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟
مرچوں کے تو پودے گھروں میں لوگ لگاتے ہیں، دھنیا لگاتے ہیں، اب تو مطلب وہ چھت پر کوئی کچن پارک بھی بناتے ہیں، تو لڑائیاں تو یہ ہو یا نہ ہو ہی رہی ہیں. شریعت کی پابندی کریں گے تو لڑائیاں نہیں ہوں گی، شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو لڑائیاں ہوں گی. گھروں میں گناہ بھرے چینل چلیں گے، ڈانس ہوتے رہیں گے، اسکرین پر میوزک چلتے رہیں گے، تو ظاہر لڑائیاں جھگڑے بے برکتی نحوست یہ سب ہوئے گی. اب یہ سبز سبز مرچیں اور سبز سبز دھنیا یہ آپ کو لڑائی کروائے گا؟ حالانکہ سبز رنگ جو ہے یہ تو امن کی نشانی ہے. یہ روڈوں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے جو سگنل لگے ہوتے ہیں، تو اس میں جب لال آتا ہے تو خطرہ، اسٹاپ، گاڑی روکنی ہے نا، اور جب گرین سگنل آتا ہے سبز تو آگے امن ہے، جانے دو، گاڑی بھاگتی ہے نا. ویسے ٹرین میں بھی لال جھنڈی دکھاتے ہیں ٹرین رکنا ہوتا ہے، جب ہری جھنڈی دکھاتے ہیں اس کا مطلب آگے لائن کلیئر ہے، امن ہے، چلے جاؤ. یہ سبز رنگ تو امن کی علامت ہے. سبز سبز گنبد کے صدقے میں اللہ کرے ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز میں کال آئے تو نماز میں لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں، اب نماز کا کیا حکم ہے؟
اب نماز میں کال اس طرح دیکھی جیسے اٹھا کر یوں یوں دیکھنا شروع کر دیا کہ کس کی کال آئی ہے، تو سامنے سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر میں آ جائے گا، بڑا عمل، کثیر زیادہ عمل، تو یہ نماز اس طرح دیکھنے سے ٹوٹ جائے گی. اور اگر یہ کہ خالی ترچھی آنکھ سے دیکھ لیا ہے تو اس میں نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا. البتہ جو کراہت وغیرہ تو ہے کہ تو تحریر پڑھنے کی اس میں مکروہات میں تذکرہ تو ہے اس کا، تحریر پڑھنے کا، نہ دینی تحریر پڑھے تو کم ہے، اور جو اگر دنیاوی تحریر پڑھے لکھا ہوا پڑھے تو اس میں کراہت زیادہ ہے. اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے. اچھا پھر آگے دنیاوی مضمونوں تو زیادہ کراہت ہے، لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے. نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے سٹیکرز، اشتہار اور فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بھی بچیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
والدین کو اف نہ کہنے میں اف سے کیا مراد ہے؟
اف بہت ہلکی آواز ہے، اور یہ اردو میں بھی اف ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، اف اف، یعنی کہ معمولی سا بھی ناگوار ناگواری کا اظہار نہ کرے، اف اس میں سب سے ہلکا لفظ ہے، تو اس لیے اف کی مثال دی. اف تو نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ اڑاوڑی کر دے، تو اڑاوڑی تو بالکل ہی نہیں کرنی ہے، اف بھی نہیں کرنا ہے، بس چپ چاپ سہتے رہنا ہے، برداشت کرنا اگر ماں باپ نے کچھ ایسی بات کہہ بھی دی تو، خاص کر بڑھاپے میں اس کی طاقت یہ، بڑھاپے میں جنرلی مطلب یہ کہ وہ چڑچڑاپن آتا ہے، یادداشت میں کمی آتی ہے، غصہ جلدی آتا ہے، یہ جنرل بات ہے.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ عموماً والدین جب سمجھاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بحث و مباحثے کا ماحول بنتا ہے، یعنی اگر والدہ نے کچھ کہا تو بچیوں نے جواب دینا ہے، بچوں نے جواب دینا ہے، تو یہ اگر کوئی عام آدمی دیکھتا ہے تو اس کو فیل تو کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ سے اچھا انداز سے جواب نہیں دے رہا ہے، اور اس سے والدین کی بھی دل آزاری ہوتی ہے. تو کیا یہ اس موضوع کو لیا جا سکے گا کہ یہ انداز بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ حالانکہ وہ ایک بحث مباحثہ ہو رہا تھا جس میں سامنے والا جو ہے نا وہ ڈی گریڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا والدین سے اس انداز سے گفتگو کرنا کیا یہ بھی اسی بات پر آئے گی جو آپ فرما رہے ہیں؟
یہ تو زیادہ سخت ہے نا. اف تو سب سے ہلکا لفظ ہے نا، اف اور چیز ہے، اور ماں باپ سے بحث کرنا یہ اور چیز ہے. تو ماں باپ چاہے بوڑھے ہو یا نہ ہو، بحث جو کر رہا ہے تو یہ تو ظاہر غلط ہی کر رہا ہے. اگر ماں باپ کا حکم ایسا ہے کہ وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا، نہ مصلحت کے خلاف ہے، تو اس کو مان لے، اس پر عمل کرے، نہ کہ اس پہ مطلب یعنی کہ ایسی بحث کرے کہ جو مطلب معیوب ہو. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جن میں ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن سمجھانے کا بھی انداز آنا چاہیے اولاد کو بھی. اولاد ماں باپ پر آرڈر جاری نہ کرے، ریکویسٹ کرے. جب ریکویسٹ والا انداز ہوگا، عاجزی والا، درخواست والا انداز ہوگا، تو پھر وہ بحث نہیں اس کو کہا جائے گا جس سے مطلب کوئی یعنی کہ غلط تاثر قائم ہو. اور وہ دلیل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور ریکویسٹ کے انداز میں ماں باپ کی بات کو، اگر کوئی ایسی ہے غیر واجبی بات ماں باپ نے کر دی ہے، تو اس کو اس طرح رد کرنے کی گنجائش تو ہے. اب ماں بولے، باپ بولے، بیٹا دیوار میں سر مار دے، میں ذرا چیک تو کروں کہ تیرا سر اب مضبوط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو ظاہر یہ ماں باپ کا مطالبہ غیر واجبی ہے، تو اس پہ بھی ماں باپ سے لڑائی نہ کرے، ہڑاوڑی نہ کرے، بلکہ نرمی سے کہا امی دیکھو میں مار دوں اگر آپ کی بات مان کر، تو سر پھٹے گا تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تو اس لیے خون نہ نکلے تو آپ کے آنسو بچ جائیں گے. یہ ایک میں نے ویسے ذہن میں آیا کہ اس طرح حکمت عملی سے وہ نرمی سے خوش طبعی کے انداز میں ماں باپ وہ یہ نہ ایسا حکم دیتے ہیں نہ ایسے جواب کی ضرورت پڑتی ہے. میں خالی ایسے مثال دی کہ ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کی غیر واجبی بھی ہوتی ہے، اور آج کے دور میں زیادہ ایسا ہوتا ہے. جیسے داڑھی نہیں رکھنے دیتے ماں باپ، بالکل بھاری تعداد، داڑھی نہیں، ملا نہیں بننا ہے، مولانا نہیں بننا ہے. ذرا ایسی بات اب ماں باپ کی ماننی بھی نہیں ہے، اور ماں باپ سے لڑائی بھی نہیں کرنی، جھاڑنا بھی نہیں ہے، غصے میں پھوپا بھی نہیں کرنا ہے. اب یہاں مطلب یہ کہ آپ کا امتحان ہے، اونلی ریکویسٹ یا خاموشی، عاجزی یا آنسو سے جواب. کیونکہ یہاں آپ دلائل دیں گے نا تو بہت خطرہ ہوتا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے سامنے سے کوئی کفر منہ سے نکل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے. معاذ اللہ سنتوں کی توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ. علم دین سے روکنا عام ہے، بس وہ سب کو دنیا کی دھن ہے، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سارے اس سے نہیں ہے، تو اکثر مطلب دنیا کی دھن ہے، بس کہ دنیا پڑھ، دنیا لکھ، دنیا کر، بس وہ دین کا علم نہیں، دین کا ماحول نہیں، دینی ماحول نہیں. داڑھی نہیں رکھنی، زلفیں نہیں رکھنی، امامہ شریف نہیں پہننا، سنت و بھرا لباس نہیں پہننا ہے، چار آدمیوں میں اپنے کو رہنا ہے، لوگ کیا بولیں گے، ہمارے تو خاندان میں کسی نے آج تک داڑھی نہیں رکھی تو تو نے داڑھی رکھ لی، ہم کو شرم آئے گی. اس طرح کے آج کل دلائل گھروں میں دیے جاتے ہیں. تو ان میں یہ کہ آنکھوں سے جواب، تو انشاءاللہ یہ خود آپ کو بولیں گے نہیں نہیں بیٹا، نہیں 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 نہیں، رو نہیں رو نہیں، رکھ لے رکھ لے بیٹا رکھ لے. پھر شاید ہو سکتا ہے یہ ریپلائی ہو، بحث کی آپ نے تو خدا نہ خدا مجھے ایسا بول دیں گے کہ آپ پھر مفتیان کرام کے بعد دھکے کھا رہے ہوں گے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا ماں باپ کا میرے، حالات بہت خراب ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے. حضور جانور ذبح کرتے وقت تو آسانی سے کرنا چاہیے، حضور مچھلی کرتے وقت کیا مچھلی کو مارنا، کٹنے سے پہلے مارنا ضروری ہے یا مارے بغیر کاٹ سکتے ہیں؟ مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کی التجا ہے.
اللہ 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 اللہ، بے شک جانور کو بلکہ ہر جان کو آسان موت مارنا چاہیے، جن کو مارنے کی اجازت ہے. تو مچھلی بھی ظاہر جاندار ہے, جانور ہے, یہ بھی ایک مظلوم جانور ہے. اس کے ساتھ جو انداز لوگوں کا دیکھا جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوتا. زندہ مچھلی کے کھال اتارتے ہیں, اچھا زندہ مچھلی کے سر پہ باٹ مار کر اس کو تاکہ زیادہ مطلب ہلے جلے نہیں, پھر یہ کہ اس کو کھال ابھی ہل رہی ہوتی تڑپ رہی تھی, کھال اتارتے ہیں اس کے زندہ زندہ بیچاری کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں. اور لوگ جو گاہک ہیں یہ بھی بے حس ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں پڑتی یار کبھی سبزی کاٹتے ہیں تو ہلتی ہے, یہ ہل کے ہو رہی ہے, میں جان ہے اس میں, یہ تڑپ رہی ہے, ابھی اس میں تڑپنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو خالی ہل رہی ہے, تو یہ ہو رہا ہے. مچھلی زندہ مچھلی میں یوں مطلب کانٹا ڈال کر اس کے آر پار کر کے ڈور کے ساتھ یہ پانی میں ڈال دیتے ہیں اور پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں پانی کے دریا کے کنارے, اور لوگ آ کر مانگتے ہیں تو اس کو یوں کھینچ کے نکالتے ہیں. اب وہ تڑپتی ہوئی مچھلی دکھاتے ہیں, وہ کو خرید لی تو ٹھیک ہے ورنہ واپس پانی میں. تو اس طرح اس کو یہ کانٹا پھنسا کے یہ پانی میں تڑپاتے رہتے ہیں چند سکے کمانے کے لیے. اسی طرح وہ زندہ مچھلی کے جو سننے ہوتے ہیں, ہم لوگ بھینگڑا بولتے ہیں میمنی میں, تو وہ سننے بولتے ہیں اردو میں, وہ سخت سخت ناخون کی طرح کے چھلکے ہوتے ہیں, اس کو یہ کورچتے ہیں, چھری سے کورچتے ہیں. بعض جگہ یہ کہ اب اس کی تو مشینیں بھی آ گئی ہیں تو اس سے وہ خر کر کے وہ کورچتے ہیں. تو اب آپ کا زندہ بال آپ کھینچ کے ذرا دیکھیں آپ کو تکلیف ہوتی کہ نہیں, ہے نا, کم تکلیف ہوگی یا ہوگی کم ہوگی. آپ ناخون کھینچ کر کوئی دیکھیں اپنا ناخون کھینچے کتنی تکلیف ہوگی. تو یہ بیچاری زندہ مچھلی کے پورے بدن کے ناخون یہ کھرچ رہے ہیں, تو اس کو یہ فریاد کس کو کرے گی, ہم کو رحم آتا نہیں ہے. ابھی رحم دلی کی بات ہوئی تھی کہ چونٹی پر بھی رحم کرنا ہے تو یہ مچھلی پر بھی رحم کرنا ہے. مچھلی اللہ کی نعمت ہے, اس نے ہمیں اجازت بخشی کہ اس کو کھانے کی, کہ یہ ہمارے لیے حلال کی گئی. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں اس کو بیچاری کو ستائیں تکلیف دیں. اور پھر یہ کہ خالی بیچنے والا ہی یہ نہیں کر رہا, میں نے کہا نا خریدنے والوں کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی, اور یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کو ذرا روکیں. اور روکیں گے تو مچھلی مشکل یہ ہوتا کہ جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی, کئی مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں گھنٹوں تک وہ زندہ رہتی ہیں, یہاں تک کہ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ٹکڑے ہو جائیں نا تب بھی یہ تڑپتی رہتی ہیں. اگر اس کو ہانڈی میں ڈالو پکانے کے لیے چولہے پر رکھو تو اس میں سے بھی اچھل اچھل کے اس کے ٹکڑے گر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی ٹیکنیک کرنی پڑے گی کہ اس کی جان جو ہے وہ نکل جائے, چاہے ایک دن لگے چاہے دو دن لگے, آخر جب پانی سے باہر آ گئی تو یہ کب تک جیے گی, اس کے بعد اس کو پکایا جائے اور کاٹا جائے. اللہ پاک توفیق دے کہ ہم مچھلیوں پر بھی رحم کرنے والے بنے. اگر کوئی مچھلی بیچنے والے سنتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ بھی میری اس بات کو سیریس لیں, اور مچھلی خریدنے والے اگر سیریس لیں گے نا اور اس طرح کی مچھلیاں خریدنا چھوڑیں گے تو وہ آپ ہی بیچنا بند کر دیں گے. یا چلو سب لوگ نہ مجھے سن رہے ہیں نہ سب مجھ سے اتفاق کریں گے, سب کی سمجھ میں تھوڑی آتا ہے. تو جو آپ اپنی کریں, اپنے آپ کو بچائیں کہ بیچاری مچھلی کو ہم تکلیف نہ دیں. یہ غیر ضروری ایذا بلا فائدہ ہے, غیر ضروری تکلیف ہے. ہاں جانور جو ذبح کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اس کا ذبح شرعی ہوتا ہے تکلیف تو ہے, لیکن وہاں غیر ضروری نہیں ہے, وہاں ضرورت ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. اور اس کے بغیر وہ جانور جو چوپائے وغیرہ بکرا وغیرہ یہ حلال ہوتے بھی نہیں ہے جب تک ذبح نہ کریں اس کو, تو وہ ایک الگ صورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بچوں کا اسکارف ایک اچھی چیز ہے, اور اس طرح بچوں کو پردے کی ایک شروع سے ٹریننگ بھی ہے, لیکن اتنا عام نہیں ہے. ابھی مذہبی ماحول میں تو کچھ نہ کچھ پہن لیتی ہیں بچیاں. اچھا یہ بھی کیا کبھی کسی مذہبی شخص کے پاس جائیں گے یا مذہبی محفل میں جائیں گے اجتماع میں یا تو اس طرح یہ بچیوں کو پہنایا جاتا ہے. عام حالات میں بچیاں اسکارف شاید نہیں پہنتی یا کم پہنتی ہیں, اور جو ماڈرن گھرانے ہوتے ہیں ان میں عموماً یہ چیز نہیں پائی جاتی اسکارف. تو سب کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اسکارف پہنائیں. بچے پہن, یہ بھی پرابلم, بچیاں پہنتی نہیں ہیں, شاید گرمی ہوتی ہے ان کو اتارتی ہیں. سردی میں عادت دلوا دیں گے تو اللہ کرے گرمی میں بھی اس کا نفع اٹھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نظر بد برحق ہے, نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اور بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے. معاشرے میں نظر بد اتارنے کے مختلف طریقے رائج ہیں, اور سوشل میڈیا ان طریقوں سے, ان ٹوٹکوں سے بھرا پڑا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قرآن کی سورہ کوثر, سورہ فلق اور سورہ ناس کیا نظر بد اتارنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر ان ٹوٹکوں کی کیا ضرورت ہے اور کیا حقیقت ہے؟ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
بے شک نظر کا لگنا حق ہے. مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر حق ہے, اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے, اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو دو. اس مبارک حدیث کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, یعنی اگر کسی نظرے ہوئے کو تم پر شبہ ہو, یعنی جس کو نظر لگی ہو تم کو شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے, اور وہ دفعہ نظر کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو, بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو. ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ جس میں کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ نظر لگ گئی کسی کو, کسی کی, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص اعضاء کا ارشاد فرمایا کہ یہ دھو کر اس سے, اس کو جس کی نظر لگی ہے اس کے دھو لیے جائے, اور اس کو مطلب اس سے غسل دے دیا جائے. تو یوں ٹوٹکے حدیثوں میں موجود ہیں. تو بہرحال یہ کہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر لگ جانا عیب نہیں, نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہوں تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں. دیکھو نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا. جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں, یا نقل سے مراد یعنی کہ کسی یعنی کہ قرآن و حدیث کی آیت یا حدیث کی کوئی یعنی کہ دلیل کی ضرورت نہیں کہ فلاں دوا کا تذکرہ حدیث میں آیا ہو تو ہی استعمال کر سکتے ہیں, اگر نہیں آیا تو نہیں کر سکتے, ایسا نہیں, بلکہ تجربہ کافی ہے. ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل یعنی وہی قرآن و حدیث کی صریح یعنی کھلے الفاظ کی دلیل ضروری نہیں ہے, بس خلاف شرع نہ ہو تو درست ہے. اگرچہ معصورہ دعائیں افضل ہیں, معصورہ دعائیں ان دعاؤں کو بولتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. یہ ٹھوڑی ہے تو اس میں اگر کالا دبا سیاہی, ہمارے ہاں یہ کاجل لگا دیتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے, کالا دبا ہی ہے, کالا ٹکا, تو اس سے نظر انشاءاللہ نہیں لگے گی. یہ نسخہ عثمانی ہے. تو پتا چلا کہ قرآنی آیتیں دم کرنا یہ بھی اچھا ہے بلکہ افضل ہے, لیکن یہ اگر اور کوئی ٹوٹکے بھی کرتا ہے کہ جو شرن درست ہوں, بزرگوں سے رائج ہوں یا ویسے تجربے میں ہوں، لوگ تجربہ کار لوگ بتاتے ہوں، یا اپنے کو تجربہ ہو کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور کوئی اس میں غیر شرعی معاملہ نہ ہو، تو وہ جائز ہوتے ہیں. حضرت سیدنا حشام بن عروہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگتی. ماشاءاللہ بارک اللہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگتی. نہ اپنی یا کسی کی چیز پسند آئے تو کم از کم ماشاءاللہ کہہ دیا جائے، یا یہ کہہ دیا جائے بارک اللہ. اب ماشاءاللہ اور بارک اللہ بھی کہنا آنا چاہیے، ماشاءاللہ بھی کہنا نہیں آتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب مسالہ مسالہ کریں گے تو کام نہیں چلے گا نا. ماشاءاللہ یہ کہنا ہے، جیسے انشاءاللہ کو انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب الحمدللہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ الحمدللہ مختصر سے الفاظ ہیں، یہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بارک اللہ، یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں، قرآن کریم میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اب یہ کہ یہ مختصر ذکر کے الفاظ ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ. اب یہ بھی لوگ اس پہ بھی جلد بازی میں یہ پورا پڑھتے نہیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یہ نہیں صحیح پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاید کہوں نا 99% یا 99.9 درست نہیں پڑھتے، تو ہو سکتا ہے میں درست ہوں یا نہیں پڑھتے. ابھی آپ پڑھیں گے بات ہے، ابھی آپ صحیح پڑھیں گے، لیکن جب آپ جلدی میں ہوتے ہیں نا تو پھر جو پڑھتے ہیں نا وہ خود آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی. بسم اللہ کیا پڑھا آپ نے، خود آپ کو نہیں پتا کیا پڑھا، تو نہ بسم اللہ پڑھنی آتی ہے، کلمہ نہیں پڑھنا آتا، صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پڑھنا آتا. اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح کچھ اگڑم بگڑم بول دیتے، درست نہیں پڑھتے. تو یہ سب یہ ایسا ہے کہ تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ درست ہو جائیں گے. سلام کہاں سے کرتے ہیں، السلام علیکم اتنی کہاں سے ہمت کرتے ہیں، السلام علیکم وٹ از دس، یہ کیا نہ یہ سلام ہے نہ اس کا جواب ہے، جواب والا بھی آگے آپ سے دو قدم آگے ہے، مالیکم سلام اس نے بھی یہی کہنا ہے. تو نہ سلام کرنا آتا ہے، نہ سلام کا جواب دینا آتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی آتی ہے، نہ اعوذ پڑھنا آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی نہیں آتی پڑھنا، کیا آتا ہے نوٹ گننا آتے ہیں، نوٹ کمانا آتے ہیں، ہر وہ کام آتا ہے جو قبر میں کام نہیں آئے گا، ہر وہ کام نہیں آتا جو قبر میں کام آئے گا. اگر مبالغہ کروں تو ہماری حالت بدقسمتی سے یہ ہو گئی ہے، جو شیطان بولے وہ کرنے گا ہے، اور جو اللہ پاک خدا رحمان ارشاد فرمائے، جو اس کے نبی ہے اس کے محبوب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے وہ کام ہم نے نہیں کرنے. حالات یعنی کہ معاذ اللہ حالات ایسے ہو گئے کہ گویا ہم بس نہیں کرتے. وہ جسے نا کہتے ہیں ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے قسم کھائیے والا معاملہ، جسے کہ چھوٹی چھوٹی جو بظاہر باتیں کہ جو مطلب یعنی کہ جس میں اسلام میں نہ خرچہ لگتا ہے نہ کرنے سے کوئی لوگ کیا بولیں گے اور یہ کیا ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو خالی بس وہ زبان سے صحیح پڑھنا ہے تو بھی نہیں پڑھتے. قرآن پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، آپ صحیح قرآن پڑھو گے کوئی آپ سے لڑائی نہیں کرے گا، کوئی آپ پر طنز نہیں کرے گا، کوئی بھی تو آپ کی دنیاوی امتحان بھی تو نہیں ہے صحیح قرآن اگر پڑھ لیں گے تو. الحمدللہ صحیح بول دیں گے، سبحان اللہ صحیح بول دیں گے تو کون آپ کا مذاق اڑائے گا بھائی. بس ہمارا نفس جو ہے نا اس نے ہم کو آنکھوں پر ہماری پردہ ڈال دیا ہے، ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی، نہ ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اب وہ زبان پہ جو کچھ چڑھا ہوا ہے نا بچپن سے تو بس وہی ادا ہو رہا ہے، سیریس نہیں لیتے نا، سیریس لیں گے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد.
مولانا صاحب کیا بری نظر کی طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے؟
جی ہم بارگاہ رسالت میں عرض تو کرتے ہیں یا رسول اللہ نگاہ کرم ہو. تو اچھی نگاہ مانگ تو رہے نا, میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم ہو. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے. تو اچھی نظر بے شک ہوتی ہے. اور پہلے تو میں نے سنا ہے بڑے بوڑھوں سے کہ ذرا بچے کو امام صاحب کی نظر ڈلوا کے آ جاؤ, ذرا پیر صاحب آئے ہوئے ہیں انہیں نظر ڈلوا دو بچے پر. ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کا پہلے ماحول رہا ہے, اب بھی ہو تو کہیں کہیں ہوگا تو واللہ عالم. تو یہ کہ اچھی نظر بھی ہوتی ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مینا شریف میں حج کے دنوں میں مسجد خیف میں لوگ جمع تھے, صفیں بنی ہوئی تھی, تو آپ صفوں میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دورہ فرما رہے تھے, یعنی کہ صفوں میں آ جا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بس میں یوں آ جا رہا ہوں کہ شاید کسی اللہ کے مقبول بندے کی مجھ پر نظر پڑ جائے. اسی طرح کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے کہ آپ بھی جگہ بجگہ جانے میں حکمت مجھے یاد پڑتا بیان فرمائی تھی کہ بس مجھے مجھ پر کسی کی نظر پڑ جائے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کر اللہ والا کہاں سے لائیں گے عاجزی. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے ولی اللہ اور ولیوں کے سردار, ہمارے مرشد غوث پاک کے دور کے تھے. پہلے تو یہ فلسفہ اور یہ مطلب کسی اور ہی رنگ میں تھے, پھر میرے مرشد غوث پاک نے جب نظر ڈالی تو وہ سارا بھول گئے جس کو بھولنا تھا, اور جس کو یاد رکھنا تھا وہ ان کو آ گیا. اور نگاہ ولایت ڈالی تو غوث پاک نے ان کو ولایت کی منزلیں طے کروائی. اور سہروردیہ سلسلے کے یہ بانی ہیں, لاکھوں کروڑوں کہیے کہ ان کے مطلب سلسلے میں لوگ اب تک سہروردیہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ نظر ڈلوا رہے تھے. ہم تو یہی کہیں گے نظریں ڈال رہے تھے, بہت بڑے ولی اللہ تھے. اللہ کرے کہ ہم پر بھی کسی کی نظر پڑ جائے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جیسے بری نظر اثر پیدا کرتی ہے یوں ہی صالحین مقبولین, نہ اللہ کے نیک بندے مقبول بندے, ان کی رحمت کی نظر منظور میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے. منظور نے جس کو نظر پڑ جاتی ہے ان میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے. نظر بد بیماریاں پیدا کرتی ہے, اور نظر خوب یعنی اچھی نظر بیماریاں دور کرتی ہے. بلکہ مرقات میں حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ, جو انفیوں کے بہت بڑے امام گزرے, لکھتے ہیں, شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا, انذرنی, مجھے مہلت دے, یا اللہ مجھے مہلت دے. اگر کہتا انظر الیہ, مجھے نظر رحمت سے دیکھ لے, تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا. ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا, کسی میں کچھ نہیں ہے. دوسرے نے کہا کہ مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا, اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا. تو غرض کے نظر بڑی چیز ہے, کوئی نظر خانہ خراب کر دیتی ہے, کوئی نظر خراب کو آباد کر دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے کہ یہ کیکڑے کا سوپ اس کا پینا کیسا ہے؟
مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور حرام ہے احناف کے نزدیک. تو ہم لوگ کیونکہ حنفی ہیں تو ہمارے یہاں یہ کیکڑا حرام ہے, تو اس کا سوپ پینا بھی حرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی؟
جی ہاں, ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض تھیں جن میں تہجد بھی شامل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
گزشتہ دنوں ایک مسجد میں جانا ہوا تو وہاں پر میں نے اذان کے بعد مسجد کے باہر ناخن کاٹے, اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے، تو جب جماعت کھڑی ہو گئی میں نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ آپ نے نماز سے پہلے ناخن کاٹے ہیں اور ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یا سیدی آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر وضو کر کے ناخن کاٹے تو اب اس جگہ کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے، البتہ ناخن کاٹ کر یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں ناخنوں کی جگہ، ان کا دھو لینا مستحب ضرور ہے، مستحب ہے، ورنہ کوئی یعنی کہ ضروری نہیں۔ نور الازام ہے، کسی نے وضو کیا اور پھر ناخن کاٹے تو اب ان کو دوبارہ دھونا ضروری نہیں۔ اس کے تحت حاشیہ مراق الفلاح میں لکھا کہ کیونکہ ان پر حدث طاری نہیں ہوا، یعنی یہ ناخن کٹ جب تک یہ کٹا نہیں تھا تو اس پر تو ذرا حدث تھا ہی نہیں، اب کٹنے کے بعد یہ ظاہر تو ہوا ہے لیکن اس پر وضو ٹوٹنے کا عمل جاری نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تاہم یہ کہ مستحب ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد یہ انگلیوں کے پورے دھو لیے جائیں، یہ ویسے بھی جب بھی ناخن کاٹے وضو ہو یا نہ ہو تو دھو لینا یہ مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں یہ سوال پوچھنا چاہنا کہ میں مسلم ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، خائے و گنگار ہے، خائے و گنگار نہیں ہے، قیامت والے دن اس کا اصحاب جس وقت وہ فوت ہو سی قبر اس کا اصحاب کتاب ہو سی، اگر وہ گنگار ہے تو اس کی مار پیسی، اگر نہیں گنگار تو اس کی مار پیسی، آیا کہ اس ساری زندگی مار ہی پہنی رہ سی قبر میں سے؟
جیسا گناہ، اور اس میں مختلف اقوال ہیں، قبر کا جو عذاب ہوگا یہ بھی اقوال ہیں کہ جمعہ ٹو جمعہ تو مسلمان کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، یعنی مختلف اقوال ہیں۔ تو ہر گناہ کی سزا یہ بھی ضروری کہ قبر ہی میں ملے، قیامت میں کچھ گناہوں کی سزائیں ملیں گی، پھر معاذ اللہ جہنم کا بھی عذاب جن کو ملے گا ملے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے کسی نے ساری عمر گناہوں میں گزاری مگر ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا، اللہ پاک بے حساب بخش دے اس کو، تو یہ مطلب اللہ کریم بے نیاز ہے، تو اس لیے وہ کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کو مار ہی پڑتی رہے گی قبر میں گناہگار کو، لیکن ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مار پڑتی رہے، لیکن اگر مسلمان ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ اس کو مار پڑتی رہے گی۔ مسلمانوں کی دعاؤں کے ذریعے، عیسیٰ علیہ ثواب کے ذریعے بھی عذاب اٹھ جاتے ہیں، فائدے تو ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ اب کسی نے عزیز نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا، بیٹے نے باپ نے، تو اس کا ثواب پہنچا، یا اگر کوئی نہیں عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والا تب بھی مشکل نہیں ہے ان مانو کر کہ جیسے کہ ہم لوگ جیسے عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ساری امت کو پہنچے، سارے مسلمانوں کو پہنچے، تو اس طرح جو ایمان پر رخصت ہوا سب کو وہ ثواب پہنچے گا، کیوں اللہ کی رحمت کے اسباب بہت ہیں۔ تاہم یہ کہ ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے بھی اللہ کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا، یعنی کوئی معاذ اللہ یہ ذہن بنا کے چلو کسی کا حصہ لے ثواب آ جائے گا تو عذاب اٹھ جائے گا، یہ ضروری نہیں کہ عذاب اٹھ جائے، ہو سکے ثواب آپ کے لیے اکٹھا ہو اور عذاب بھی ملتا رہے، یعنی کوئی اس کی میں فائنل میں کیا کروں گا، مجھے اپنا کیا حال ہے یہ پتا نہیں ہے، تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہنا کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا، چلو دو چار دن میں کوئی تو رستہ نکل آئے گا تو جب تک سہ لیں گے، تو اگر کوئی یہ کہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر ہمیشہ مار پڑتی رہے گی اس کو، قیامت تک مار پڑے گی، قیامت میں بھی مار پڑے گی، یعنی اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بھی مار پڑتی رہے گی، یہ مار سے مراد یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اس کی بس خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور گناہ گار کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ جو ہیں یہ کفر کے قاصد یعنی نمائندے ہوتے ہیں، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو جائے، جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے، کیا میت کو دیر تک رکھنے کے لیے انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟
اصل میت کو دیر سے رکھنا کیوں ہے؟ ہمارے یہاں دیر سے رکھنے کا بھی رجحان ہے کہ ذرا وہ بیٹا ادھر سے آ جائے گا فلاں ملک سے، تو بیٹی آ رہی ہے تو وہی اس کے خاص دوست آ رہے ہیں، تو تھوڑا یہ نہیں ابھی روکو اس کو، تھوڑی ایسا ٹائم رکھو کہ گیدرنگ زیادہ ہو جائے گی، تو اس طرح لوگ روکتے ہیں جنازے کو. تو یہ روکنا جو ہے نا یہ نہیں ہے ٹھیک. سنت یہی ہے کہ جلدی اس کو دفن کر دیا جائے. تو اب ایک ممنوع کام کے لیے یہ انجیکشن اس لیے لگائیں گے کہ زیادہ دیر تک رہے، لاش خراب نہ ہو، تو یہ تو ویسے ایک ممنوع کام کے لیے ایک تدبیر کر رہے ہیں، جیسے برف پہ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک جو کام منع ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت تو شریعت کیسے دے گی. پھر یہ کہ یہ انجیکشن جو لگتا ہے تو یہ بدن میں جائے گا اور اس کی باڈی، اچھا اول تو یہ کہ یہ ذہن میں ایک فارمولا ذہن میں رکھیں کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو انجیکشن سے زندہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انجیکشن سوئی چبھتی ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن بڑے پریم سے پیار سے اور نرمی سے سوئی ڈالی جاتی ہے بدن میں، اور میت کے ساتھ ایسی نرمی کرے گا کون؟ اب وہ سوئی ہوگی یا سوا ہوگا یہ کس نے دیکھا، اور یہ کہاں سے ڈالیں گے یہ کس نے دیکھا انجیکشن. اچھا پھر اس میں ایسے کیمیکل ہوں گے جو زندہ کو نہیں لگائے جا سکتے، مردہ ہی کو لگائے جا سکتے ہیں، تو وہ کیمیکل کیسے ہوں گے، اندر کیا یہ توڑ پھوڑ مچائیں گے وہ کیمیکل اس کے باڈی کے ساتھ، اس کے گوشت کے ساتھ، تو یہ میت کو ایزا بلا فائدہ، یعنی بغیر فائدے کی ایزا دینا ہے، اور میت کو ایزا دینا یہ جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ میت کا بال توڑنا یہ بھی جائز نہیں ہے، منع ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے. بلا وجہ میت کو سواری پر بھی نہ چڑھا، جیسے بس میں بچے اسکو لے رہ رہی ہے، وہ جمپنگ آ رہی ہے تو کچھ آ رہا ہے، تو وہ میت کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے بلا ضرورت اس سے بھی بچے کندھوں پر اس کو اٹھا کے لے جائے. تو خیر یہ انجیکشن لگانا جائز نہیں ہے، یعنی میت کو انجیکشن لگانا جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد خضر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں جعلی نوٹ دے دیا ہے، دھوکے میں ہمیں مل گیا ہے جعلی نوٹ، تو کیا ہم آگے اس کو چلا سکتے ہیں؟
جی نہیں، آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، آپ صبر کریں، اجر کے حقدار بنیں گے، کسی اور کو دیں گے تو گناہگار ہوں گے، آپ کی جیب کٹ گئی تو دوسری جیب کاٹو گے، کسی نے آپ کا سر پھاڑ دیا تو اس کے دانت توڑ دو گے کیا؟ ظاہر ہے کہ مطلب آپ کو صبر کرنا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اس طرح اجازت تھوڑی مل جائے گی، اس کا کیا قصور کہ آپ مطلب اب اس کو جعلی نوٹ ٹکا رہے ہیں، یہ دوسرے کو نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مل بھی گئی تو صبر کر لیں، اس کو ضائع کر دیں، کسی اور کو نہ دیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں، اس سے اصلی نوٹ حاصل کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ کہ کسی اور کو دھوکہ دے کر نہیں دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسلامی بہن کا ایک سوال آیا ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا جوئیں مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو میں کوئی فرق پڑتا ہے؟
نہیں، جوئیں مارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جوئیں مارے، چوہے مارے، سانپ مارا، بچھو مارا، بکرا کاٹا، وضو پر کوئی اثر نہ پڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہزاد بھائی کا سوال ہے کہ اگر والد صاحب اولاد کو برا بلا کہیں، گالیاں دیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
صبر، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی عام آدمی بھی گالی دے ماں بہن کی تو کوئی شریف آدمی ان کو ماں بہن کی گالیاں تھوڑی دے گا، بعض باپ ہوتے ہیں بےچارے، بس وہ دعا کرے ان کے لیے اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسے انداز اختیار نہ کریں، باپوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں، اللہ سے ڈرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وقاص علی بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ دل میں سوراخ ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں اور ساتھ ہی دعا بھی فرما دیں.
اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ 75 بار یعنی 75 ٹائمز پڑھ کر جس کے دل میں سوراخ ہے, بچہ ہو بڑا ہو, اس پر دم کر دیجئے. اللہ پاک فائدہ دے گا. مزید ہے کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے یا دل کی بیماری ہے اس کو, تو اس کو بھی یہ پڑھ کر آپ سینے پر دم کر دیں, لا الہ الا اللہ 75 ٹائمز 75 بار, تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ کرے گا. اچھا سینے پر دم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ غریبان کھول کے پھر اس میں وہ دم ڈلواتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے. اور سینے میں اگر کوئی پرابلم ہے یا سینے میں تو اسکن پر تو ہوا کہ وہ اندر ہی فائدہ پہنچانا ہے اس نے, تو جو دم اسکن سے آر پار جا کر آپ کے دل کو فائدہ کر سکتا ہے وہ, یا آپ کا دبلا پتلا قمیض جو ہے اس کو بھی پار کر کے اندر جا پہنچے گا. تو یہ ہے لوگوں میں کہ وہ بےچارے بٹن کھول کر پھر دم کرواتے ہیں, اچھا سر پر ہاتھ رکھواتے ہیں, تو یہ بھی عجیب تماشا ہے, سر لنگا کرتے ہیں. حالانکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کو دیکھ کر اور لوگ رومال باندھ لیتے تھے, مسجد کا امام آ رہا ہے تو رومال سر پہ رکھ لیا, اب یہ سر پہ ہاتھ رکھوانے والے اور اپنی ٹوپی ہے یا جو بھی امامہ ہے وہ ننگا کرتے ہوئے سر رکھواتے ہیں. اب وہ گرمی کا سیزن ہو, اب اپنے سر پہ ہاتھ رکھے پھر پسینے کی اب خوشبو تو کہہ نہیں سکتا میں, اس کا الٹ ہی ہوتا ہے. اب یہ آئی بھی دوسرے نے ہاتھ بھی لائے, میں اس کو فیس پوچھا اور یہی بولے گا نا یار ہاتھ میں بدبو ہو گیا, ہاتھ ملایا تو کیا کیا جائے. اب وہ میرے ساتھ یہ کافی ہوتا ہے, ننگا سر کر کے آتے ہاتھ رکھواتے. اب وہ سارے ایک ایک کو سمجھانا مشکل, تو سب ایسا نہیں کرتے, کوئی کوئی کرتا ہے, ورنہ سر پر ہاتھ رکھوانے کا رواج ہمارے یہاں کم ہے, بعض جگہ بعض اقوام میں زیادہ ہوتا ہے. ہاتھ رکھوانے میں رج نہیں ہے, بٹ ٹوپی ہے امام ہے جو بھی ہے اس پہ ہاتھ رکھوا لیا, یا اگر ننگے سر ہیں تو سر ڈھانپ کر ہاتھ رکھوائے تاکہ جو ہاتھ رکھنے والا ہے بےچارا اس کو کراہیت نہ آئے اس کے ہاتھ میں. اور اگر ابھی ابھی تیل لگا کر آئے ہیں تو پھر جو تیل لگے گا ہاتھ پر اس کا کیا ہوگا. ارے خوشبو کا تیل تو لگاتا نہیں ہے, سرسوں کا تیل بھی لگاتے ہیں, اس کی بھی اپنی خوشبو ہوتی ہے, دوسرا ہاتھ ملائے گا اس کو کیا پہنچے گا. تو اس لیے وہ ڈھکے ہوئے سر پر ہی ہاتھ رکھنا لگوانا یا لگانا سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہاتھ سے کوئی لگوائے تو اس کو منع نہیں کر دینا کہ نہیں لگاؤں گا تیرا سر ننگا ہے, رومال بھی بےچارے بس نہیں ہوگا. اب تھوڑا اس کا پھر دل تھوڑا ہوگا تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ دیں, پھر اگر کچھ ہاتھ میں کچھ اس کا ملا حساب کتاب تو آپ دھو لیں. اور کیا
ٹانگ پہ بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی تو خواہش یہی ہوتی کہ ٹانگ پہ بھی دم کیا جائے, اوپر کے دم پہ ان کو مطمئن نہیں ہوتے ہیں وہ.
اچھا گھٹنے کھول کے دم کرو. اچھا بعضوں کو تو تکلیف ہوتی ہے نا, یہ تو میرے کو تجربہ ہے اس کا, وہ ایک دم اونچا کرنا شروع روک دیتا کہ نہیں اس کو کھولو نہیں. اچھا اگر اپنی نظر نہیں پڑی اور روکنے کا پروگرام ذرا بنتے ہوئے کھول لیتے, بےچارے سمجھتے نہیں یار کہ وہ دکھا کر کرنا کیا, ڈاکٹر تو ہی نہیں ہے جو چیک اپ کرے گا اس کا, تو دم ہی تو کرنا ہے یا دعا کا بولنا ہے. علم کی بہت کمی ہے, اس سے مبلغین کو اور دعوت اسلامی کے عیسائی بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ مدنی قافلوں کی اشد ضرورت ہے. جہاں جہاں مدنی قافلے تشریف لے جاتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ علم پھیلتا ہے اور لوگوں کو شعور آتا ہے اور معلومات ان کو حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح مبلغین کے بیانات, درس, پھر مدنی مذاکرہ, تو آپ کو یہ تو یہ ملٹی معلومات ہے, معلومات یعنی کہ اس میں طرح طرح کی ہیں, اس کو عام کریں, اس کی جو مطلب یعنی کہ اب تو یوٹیوب پر سب پر ہوتا ہے, پھر وہ چلتا ہی رہتا, اس کو آپ سنیں سنائیں, پھر اس کی کچھ وہ میموری کارڈ آتے ہیں اس کے ذریعے اس کو سنیں, تو انشاءاللہ آپ کو ملٹی معلومات ہوں گی, ملٹی نالج, وہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے آپ باتیں سن بھی رہے تو یہ سارے ہر بات کتاب میں سے ہر ایک کو مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا, بعض باتیں یہ ہوتی ہیں جو کتابوں میں عام طور پہ نہیں ملتی, وہ تجربات کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں. ہاں شرعی مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ تجربے کی روشنی میں بیان ہر آدمی نہیں کر سکتا, تو یہ ویسے بعض باتیں حکمت کی ہوتی ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ کہ فائدے کی ہوتی ہیں جو آدمی تجربے سے بیان کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
گھر اگر چھوٹا ہو کسی کا اور بچوں کے شور کی آواز آتی ہو اور وہ مسجد میں جا کر بھی کہہ کہ چلیں مسجد جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں, تو بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے ماحول ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی نماز پڑھنے میں کافی دشواری ہوتی ہے. تو خاص کر مسجد کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں نماز لوگ پڑھ رہے ہوں تو وہاں دیگر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں شور مچاتے, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اللہ اللہ, مسجد ہیں تو حدیث پاک میں وہاں آواز بلند کرنے شور کرنے سے منع کیا گیا ہے. مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو, ایک روایت پہ کہ جس طرح چوپا یا گھاس کو کھا جاتا ہے, اس طرح دنیا کی باتیں مسجد میں نیکیاں کھا جاتی ہیں. ایک روایت میں کہ مسجد میں دنیا کی بات 40 برس کے اعمال برباد کر دے, وہ ممانت ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے بھی بیان کیا گیا قیامت کے قریب مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تو تم ایسوں کے پاس مت بیٹھنا کہ انہیں خدا سے کوئی کام نہیں. تو جو مسجد کی جب باتوں کا یہ ہے تو پھر شور مچانا, اڑاوڑی کرنا اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن ہر مسجد میں ہر وقت ایسا نہیں ہوتا, کسی کسی موقع پر کوئی خاص کو ایسا ہو جاتا ہے تو یہ شور ہو جاتا ہے. دوبارہ لے کے مسجد امن کی جگہ ہے, وہاں شانتی ہو, پرسکون ماحول ہونا ضروری ہے کہ لوگ دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں. جنہوں نے مسجد میں شور کیا, دنیا کی اس طرح کی متارکتیں کی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس سے باز بھی رہیں, توبہ بھی کریں. جہاں جہاں گناہ پایا گیا وہاں توبہ کرنا ہے. تو خاص مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے لیے جانا جو ہے یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کی مذمت آپ نے سنی.
بالخصوص حضور, جن مساجد میں نکاح یا سویم کی ترکیب ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ سویم میں تو ابھی کچھ ماحول بنا ہوتا ہے, مگر نکاح کے اندر وہ ملاقات کے وقت بہت زیادہ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ شور شرابہ یہ مچتا ہے, ملاقات آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات لوگ ہنس بھی پڑتے ہیں, یہ نکاح کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ یہ بھی جو ہو رہا ہے, نکاح تو مسجد میں مستحب ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مسجد کے آداب تو ختم نہیں ہو جائیں گے, آداب تو باقی رکھنے. تو جو غلط کر رہا ہے وہ غلطی اس کی ہے, نہ کہ نکاح رکھوانے والے کی. تو اس لیے وہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کا ادب کریں, اور چاہے نکاح ہو, چاہے سوئم ہو, چاہے کوئی اجتماع ہو, جلسہ ہو, اعتکاف ہو, جو کچھ بھی ہو, تو وہ عبادات جو بھی ہو اپنی جگہ پر ہوتی رہیں, لیکن یہ کہ شور کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ شور شراپا نہ کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے سوال ہے, دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا, خود اس کام کو کرنا کیسا؟
اس میں مطلب یہ کہ خود بھی عمل کرنا چاہیے. لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو ہم یہ کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اگلا برائی سے بچ نہیں پا رہا, لیکن اس کا ذمہ غالب ہے کہ اس کو منع کروں گا تو یہ باز آ جائے گا برائی سے, تو اب یہ اس گناہ سے اس کا روکنا جو ہے نا یہ فرض ہے. شاید خود گناہ کر رہا ہے تب بھی اس کو روکنا فرض ہے, کہ اگر یہ نہیں روکے گا تو یہ بھی ایک گناہ اس کے سر پہ آ جائے گا. ہاں, جبکہ ذمہ غالب ہو کہ اس کو روک سکتا ہے یہ مان جائے گا تو. اور اگر یہ زن غالب نہیں آتا, خیال غالب نہیں آ رہا, جم نہیں رہا خیال کہ یہ مان جائے گا, تو اب واجب نہ رہا, فرض نہ رہا اس پر, تاہم یہ کہ روکے گا تو ثواب کا حقدار تو بنے گا. تو خود اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرتا رہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش جاری رکھے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو بے نمازی ہے وہ اپنے دوسروں کو نماز کا کہے ہی نہیں, یہ خود پڑھے تو ہی کہہ سکتا ہے, ورنہ نماز کا کہنا ہی اس کو گناہگار کر دے گا, تو یہ مطلب نہیں ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں. اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اولا محی الدین اتاری یہ سوال کر رہے ہیں کہ بری سوچ سے کیسے بچا جائے اور اس حالت میں اگر نماز پڑھ لی تو اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟
اب بری سوچ کس طرح کی ہے؟ بہرحال بری سوچ تو شیطان جو ہے وہ وسوسے تو ڈالتا رہتا ہے, آدمی بس کوشش کرتا رہے کہ ان وسوسوں کو ٹالے اور ان کو اچھے خیالوں کی طرف ذہن کو ڈھالے, یہی ہو سکتا ہے, ورنہ وہ عام طور پہ آتے ہیں وسوسے, شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا. اس پر جتنی توجہ کریں گے وسوسوں پر اتنا یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا, تو اس لیے وہ وسوسوں کا علاج کرے, لاہور شریف پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. بہرحال اس سے کہ نماز ترک نہ کرے, نماز پڑھتا رہے اور وسوسوں کا علاج بھی کرتا رہے, بری سوچوں کا بھی علاج کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عمرے کے موقع پر عمرہ کرنے گئے ہیں اور صفا مروہ پر چکر نہیں لگائے یعنی سعی نہیں کی, تو کیا عمرہ ادا ہو جائے گا؟ اس میں
عمرے کی سعی چھوڑ دینے کے بعد سعی کی ادائیگی بہرحال واجب ہوگی, ان ہر حال میں واجب ہوگی. اب اس سعی کو احرام کی حالت میں کرنا ضروری نہیں, عمرہ کرنے والے نے جب حلق کروا کر احرام کھول دیا تو وہ اب بغیر احرام کے ہی سعی کرے گا. اگر کسی نے سعی کرنے سے پہلے ہی حلق یا تقصیر کرا لی تو اس پر دم لازم ہوگا, لیکن اب بھی اسے سعی کرنا ہوگی کہ حلق کرانے سے وہ ساقط نہیں ہوئی یعنی سعی معاف نہیں ہوئی, دم دینا بھی ضروری ہے اور رہ جانے والی سعی بھی کرنا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
دن بدن میرا حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, لیسن یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں, تو کوئی وظیفہ بتا دیں؟
اس کے اسباب بھی دور ہونے چاہیے, جو گناہ سے وہ عصیان سے نسیان ہوتا ہے, عصیان مانے گناہ, نسیان مانے بھولنا, تو یہ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, بدنگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے سے حافظہ کمزور ہوگا کہ اس میں بد نگاہی ہوتی ہے. اس طرح مطلب ان چیزوں سے بچے گناہوں سے توبہ کرے, سچی توبہ کرے تو انشاءاللہ حافظہ بہتر ہوگا. اور بھی کئی اسباب ہیں, کھٹی چیزیں کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے, کھٹی چیزوں سے بلغم پیدا ہوتا ہے اور بلغم حافظے کو کمزور کرتا ہے. بلغم ضروری بھی ہے لیکن جو مطلب جتنی ضرورت ہے اس لمٹ سے بڑھ گیا تو یہ پھر مرض میں آ گیا, تو یوں مطلب یہ پھر نقصان کرتا ہے حافظے کو. اور اس کے اورات بھی کئی ہیں حافظے کے, جن میں یہ بھی ہے کہ مطلب ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو پانچ بار سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر سینے پر دم کر دیں, اللہ کرے گا تو آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. پانچوں نمازوں کے بعد پابندی سے کرنا ہے ڈیلی.
اچھا, اسی سے متعلق ہی اگر ایک سوال وہ کریں تو وہ حفظ بھلانے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا عذاب کیا ہے, اور اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دوبارہ یاد کرنے کا کیا آسان طریقہ ہوگا؟
قرآن کریم بھلا دینا یہ تو گناہ کا کام ہے, یہ باہر شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ اندھا اٹھایا جائے گا اور اس طرح کی مطلب وعیدات بھی ہے. تو قرآن کریم جو حفظ کیا تو اس کو یاد تو رکھنا ہے, اور اب بھلانے سے مراد کیا ہے اس کی بھی پھر مطلب ہے کہ اس پہ بھی علماء کے مختلف اقوال موجود. اب اس کو یاد کیسے کیا جائے, اب یہ ظاہر ہے کہ جو اس کا استاد ہیں یا جو اس کے ماہرین ہیں نا جو قرآن کریم حفظ کرواتے ہیں, یہ بہتر مشورہ اس میں دے سکتے ہیں کہ بعضوں کو کچھ کچھ بھول گیا ہوگا, کسی نے زیادہ بھلا دیا ہوگا, کسی کو کچھ تو کسی کو جلدی یاد آ جائے گا تو کسی کو دیر میں یاد آئے گا, تو وہ استاد جو ہوگا نا پڑھانے والا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھا مشورہ دے گا. یا کسی استاد کے پاس اگر آپ حفظ دہرائیں گے نا تو وہ شاید جلدی یاد ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
معلوماتی خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ, آ جائے سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مساغلا, مدنی مساغلا.